تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. خوشنودی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بار دیگر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الردویہ وجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ الاسکریہ والغیبۃ الالہیہ. صلوات صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے, جو واحد و یکتا ہے, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کے اس فرش عزا سے منسلک کیا اور ان لوگوں میں قرار دیا, ان لوگوں میں شامل کیا جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہونے والے, جناب سیدہ کو ان کے فرزند کا پرسہ دینے والے, امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف. صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ. امام کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ دینے والے ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین عزاداری, مثالی عزاداری, ایسی عزائے سید الشہداء منانے کی توفیق دے جس سے ہم اور آپ اپنی آخرت کو سنوار سکیں. کیونکہ کچھ لوگ بطور رسم عزاداری کو مناتے ہیں, جیسے اور بہت سارے ایونٹس منائے جاتے ہیں, اس طرح 10 دن کی عزاداری بھی منا لیتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعاً عزاداری کو
ایک عبادت کے عنوان سے اور اپنی فلاح کے لیے مناتے ہیں، تاکہ 10 دنوں میں اہل بیت کی قربت کے وسیلے سے، جناب سیدہ کی قربت کے وسیلے سے اللہ کی بندگی کرنے کا سلیقہ حاصل کریں. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا شمار، ہمارا حساب ان لوگوں میں ہو جو اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل کرنے کے لیے عزائے سید الشہداء میں آتے ہوں. ہماری گزشتہ مجالس کا ذکر جس طرح سے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، اسلام اور کلچر رہا، اور روزانہ کسی نہ کسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. درود بھیجیے گا محمد والے محمد کو.
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
بار دیگر صلوات.
اللہ اکبر.
نعرہ
رسالت. یا رسول اللہ.
نعرہ حیدری.
یا علی.
حیدری.
یا علی. محمد و آل محمد وجل فرجہم.
کچھ باتوں کی تکرار روزانہ اس لیے کرتی ہوں تاکہ پہلے سے آپ کا ذہن بن جائے، اور اگر کوئی شخص پہلی مجلس سن رہا ہے تو اس کے لیے بھی واضح ہو جائے کہ بات کیا ہو رہی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے رسول اللہ کی رسالت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ خدا وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، اور اس ہدایت اور دین حق کا ہدف، اس کا مقصد بھی بیان کیا، تاکہ دین مکمل طور پر اظہار ہو جائے، دین مکمل طور پر پھیل جائے، گرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، گرچہ مشرک اس بات سے کتنا ہی خائف کیوں نہ ہونے، برا کیوں نہ لگے، لیکن اللہ تعالیٰ دین کو پوری دنیا کے اوپر پھیلائے گا. اور ہم اور آپ یہ وعدہ خدا کا اس وقت دیکھیں گے جب مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم.
جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت یہ کام مکمل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ کو کل انبیاء اور ائمہ کا وارث قرار دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے جو کام کربلا میں کیا تھا وہ کام تھا جو 124,000 نبی نہیں کر سکے تھے، جو کام انبیاء نے انجام نہیں دیا تھا وہ کام امام حسین نے انجام دیا، جو کام حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن کے دور میں نہیں ہوا تھا وہ کام کربلا میں انجام پایا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس بات کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ وارث ہیں حضرت آدم کے، آپ وارث ہیں حضرت نوح کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے، اولو الانبیاء کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ختم النبیین کے بھی وارث ہیں امام حسین، اور حضرت علی اور امام حسن کے بھی وارث ہیں. اس کے بعد جو وراثت منتقل ہو رہی ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف ہے، اور جب مولا کا ظہور ہوگا تو دنیا میں انقلاب اسلامی ایسے برپا ہوگا جو آئیڈیل کلچر ہے، آئیڈیل حکومت ہے، وہ اس وقت ہمیں حاصل ہوگی. دنیا میں وہ انقلاب آئے گا جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا پوری کائنات میں اسلامی سسٹم، اسلامی لا ہو، اسلامی کلچر ہو. جو لوگ انشاءاللہ دعا کریں اس وقت زندہ رہے یا اس قابل ہوئے کہ ہم نے دعائیں ہیں پڑھی، امام کا انتظار سچے معنوں میں کیا اور دنیا سے چلے گئے، مرنے کے بعد قبر سے زندہ اٹھائے گئے اس حالت میں کہ ہم امام کو کہہ رہے ہوں مولا لبیک یا امام لبیک، اور امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں، تو ہم بھی انشاءاللہ وہ دن دیکھیں گے. دعا کریں، اور صرف دعا ہی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ عمل، کیونکہ اگر خالی دعا ہو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھا رہے انسان عمل نہ کرے تو ایسی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دعا ہمیں اعمال کی طرف موٹیویٹ کرتی ہے، اعمال کی طرف لے کر آتی ہے، ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اسلام اور کلچر کا موضوع ہے، کل سے تھوڑا سا کلچر کی چند ایک مثالیں دی اور بیچ میں بھی کہیں کہیں ذکر کیا. تعریف یہ بہت سادہ سی تعریف، بہت محققانہ تعریف نہیں ہے. کلچر وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ کا، کسی علاقے کا، کسی گروہ کا، کسی قوم کا رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ان کا دین کس طرح سے وہ عبادت کرتے ہیں، ان کی زبان کیا ہے، یہ ساری چیزیں کلچر میں آ جاتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی ایک جگہ پر کئی ادیان ہوں اور کچھ چیزوں میں ان کا اشتراک ہو، کچھ چیزوں میں وہ مشترک ہو، یا مثال کے طور پہ کپڑے ایک جیسے ہوں لیکن دین مختلف. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ دین ایک ہو لیکن پہننا اوڑھنا کھانا پینا مختلف طرح کا. جیسے پاکستان میں چار صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں مسلمان رہتے ہیں، چاروں صوبوں میں شیعہ بھی رہتے ہیں، لیکن مختلف کلچر آپ کو نظر آئیں گے. سندھیوں کا طرز زندگی مختلف ہے، کھانے پینے ان کے علیحدہ ہیں، لباس بھی تھوڑا مختلف ہوتا ہے، خصوصاً اگر آپ شہروں کے علاوہ اندر چلے جائیں دیہاتوں وغیرہ میں، تو آپ کو ہر جگہ کا طریقہ علیحدہ نظر آتا ہے، رسم و رواج علیحدہ نظر آتی ہیں، بہت سارے کلچر ہیں لیکن دین ایک ہی ہے، سب مسلمان ہیں، سب شیعہ ہیں، کلچر کا فرق. کلچر آپ کو بعض اوقات ادیان کے اختلاف کے ساتھ بھی ملتا ہے، اور کبھی کبھار ادیان کے اشتراک کے ساتھ کلچر مختلف ہوتا ہے. ایک ہی دین ہوتا ہے لیکن رہن سہن کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. اسلام نے پہلے بھی کہا کہ ایک مکمل کلچر ہمیں دیا ہے، یعنی ایک نظام زندگی جس میں کھانے سے لے کر تمام زندگی کے معاملات میں کیا صحیح ہے کیا غلط اس کو بتایا. اور وہ کلچر دنیا کی کسی بھی جگہ پر اگر اسلام کے اصولوں کے ساتھ ہو فٹ ہو سکتا ہے. کچھ چیزوں کو پروردگار عالم نے ہماری زندگی کا حصہ بنایا. مثال کے طور پر آج ایک مثال دوں گی، مشکل مجلس میں پڑھنا چاہتی اتنی آسان پڑھنا چاہتی ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. انسان جب کسی دوسرے انسان سے ملتا ہے، ہر کلچر میں یہ طریقہ ہے کہ دوسرا انسان جو مل رہا ہوتا ہے، دو آدمی جب آپس میں ملتے ہیں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو ضرور کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی جملہ ضرور ادا کرتے ہیں. اچھا تھوڑی سی توجہ چاہتی ہوں کہ ان ادیان میں جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پر کیا کیا چیزیں آئی ہیں اور اس کے پیچھے کیا فکر ہے، کیونکہ کلچر میں سب سے اہمیت جو جس چیز کی اور اسلامی کلچر میں وہ ہماری فکر ہے. اگر ہمارے دماغ میں اسلامی کلچر ہے تو ہم اپنی ہر چیز میں اسلامی کلچر کو لے آئیں گے، لیکن اگر ہمارے دماغ میں دوسرے کلچر بسے ہوئے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی میں اسلامی کلچر کو نہیں لے کر آ سکتے. جب دو انسان آپس میں ملتے ہیں تو بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ ہاتھوں کو جوڑ کر اور نمستے کیا جائے. کچھ لوگ ہندوستان میں مسلمان ہوتے ہوئے انڈین کلچر میں، کیونکہ وہاں آپ اسلامی کلچر نہیں دیکھے، وہاں آپ ہندوستانی کلچر دیکھے، ہندوستانی کلچر میں بہت جھک کے سر کو جھکا کے، اب شاید ایسا نہ ہوتا ہو، آہستہ آہستہ احترام میں کمی آ گئی، اب وہ جو جھکنا ہے وہ کم ہو گیا، لیکن اگر پرانے کلچر کو دیکھیں تو بہت جھک کے آداب کیا جاتا. آداب کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم آپ کے لیے بہت زیادہ احترام کے قائل ہیں، ادب کے قائل ہیں، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں. اسی طرح سے اور دوسرے مذاہب میں بھی بہت زیادہ انسان دوسروں کے لیے جھکتا ہے، اور اگر یہ سامنے والا کوئی معاشرتی لحاظ سے، طبقاتی لحاظ سے کوئی بڑا آدمی ہے، بادشاہ ہے، یا خاندان کو کوئی بزرگ ہے، کوئی ایسا شخص ہے، تو پھر اور زیادہ اس کے سامنے جھکا جائے گا. یہ جو جھکنا ہے، یہ مسلسل دوسرے کے سامنے جھکنا ہے، اسلام نے اس چیز کی مخالفت کی. اچھا ان سارے الفاظ میں آداب ہو یا نمستے ہو یا کوئی بھی اور آپ الفاظ لے آئیں، یا اگر ویسٹرن کلچر ہے تو دوستی ہے یا بہت زیادہ احترام نہیں ہے تو ہائے ہی کہا جاتا ہے. اور یہ جو آپ مسلمان ممالک میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی جو مسلمان بھی ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے ہائے ہائے کر رہے ہیں. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے. اس لیے مذمت ہونی چاہیے کہ جب ہمارے پاس دین نے ہمیں اتنا اچھا السلام علیکم دیا ہے تو ہم کیوں غیروں کا یہ طرز اپنائیں. ہمارے پاس السلام علیکم مستحبات میں بھی ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی انسان سے ملتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وہ بھی 69 نیکیاں اس کے حصے میں چلی جاتی ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے، اور صرف ایک نیکی اس کے حصے میں جاتی ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے. جو سلام کرتا ہے وہ تواضع دکھاتا ہے، انکساری دکھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسرے مومن کے سامنے جھکاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، مغرور لوگ ہوتے ہیں، وہ سلام میں پہل نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیوں فلاں کو سلام کریں، وہ تو ہم سے چھوٹا ہے، یا وہ فلانا ہے، یا اگر کوئی امیر ہے تو کہے گا وہ غریب ہے، ہم اس کو کیوں سلام کریں، وہ ہم سے کم تر ہے، ہم سے کم سٹینڈرڈ میں زندگی گزارا ہے، اس کا سٹیٹس کم ہے، نعوذ باللہ۔ اگر دماغ کے اندر یہ فکر ہے تو پھر سلام چھوڑ دیا جاتا۔ سلام دعا ہے، باقی کسی بھی چیز میں آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی، سلام دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں تم پر سلامتی بھیجتا ہوں، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ اور پھر ایک ہی دعا نہیں ہے، ساتھ ساتھ میں یہ بھی، اللہ کی رحمت بھی تم پر ہو، رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوتی رہے۔ یعنی اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے مل رہا ہے تو وہ سلامتی کی دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا بھی دے رہا ہے، اور یہی طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اب اگر کسی کو اس بات کو کہنے میں شرم محسوس ہو، نعوذ باللہ، کہ ہم فلاں جگہ پہ رہ رہے ہیں، یا میں کالج میں پڑھتی ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، یا میرے دوستوں کے درمیان تو ہائے کا رواج ہے، میں کیوں سلام کروں، اگر کروں گی تو میں بیکورڈ نظر آؤں گی، یا مثال کے طور پر لوگ مجھے سمجھیں گے کنزرویٹو میں سلام کر۔ اچھا، ہندوستانیوں نے اپنے کلچر کو باقی رکھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی، دیندار لوگ بھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے، سلام کو چھوڑ کر آداب کرنے لگے۔ یہ بات میں ایسی نہیں کہہ رہی جن لوگوں کا تعلق لکھنؤ سے یا ہندوستان کے خاص ان علاقوں سے، جو اپنے کلچر کی بہت حفاظت کرتے، بہت اچھی طریقے سے جانتے کہ اس کو انہوں نے بچایا۔ اگر کوئی واقعا اسلامی کلچر کے لیے اتنا سنسیئر ہو جائے کہ ہمیں اسلام کی ہر بات کو بچانا ہے، ابھی السلام علیکم کسی بھی زبان کا شخص بول سکتا ہے، جو انگلش بول رہا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے السلام علیکم، جو اردو بول رہا ہے وہ بھی کہے گا السلام علیکم، فارسی والا بھی السلام علیکم کہے گا، سندھی بھی کہے گا، پنجابی بھی کہے گا، کوئی بھی زبان بولتا ہو، اپنی ماں سے کوئی اور زبان بولتا ہو، بہن بھائیوں سے کوئی بھی زبان بولتا ہو، السلام علیکم تو سب کو آتا ہے، کیونکہ اسلام نے یہ سکھایا، اسی کا رواج ہونا چاہیے۔ اب یہ کلچر کی چھوٹی سی چیز ہے جس کو رائج کرنے میں ہماری ذمہ داری ہے، ایک اسلامی کلچر کی، جس کے پیچھے ثواب بھی ہے، جس کے پیچھے نیکیاں بھی لکھی جاتی، اور اس کا اثر بھی ہے۔ اگر کوئی دعا دے گا تو یقین رکھے کہ، اور جب بھی کہہ رہے تو یہ ذہن میں رکھیے دل سے، دعا دے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کچھ الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن انٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ آ رہا ہے کوئی، تو اب عادت بن گئی ہے کہ زبان سے نکلے گا خدا حافظ، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہم نے خدا حافظ اپنی زبان سے بولا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، اللہ حافظ یا خدا حافظ کہہ رہے ہیں، در حقیقت آپ اس کے ساتھ دعائیں بھیج کہ جب یہ واپس آئے تو سلامتی کے ساتھ واپس آئے، جتنی دیر گھر سے باہر رہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا رہے۔ خداوند متعال ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، جو ہمارے اسلامی کلچر کی واقع ہمارے پاس میراث ہے، کہیں بھی چلے جائیں ان کی حفاظت کریں۔ لہٰذا اگر کوئی بچہ چھوڑ دیتا ہے سلام کرنا تو آپ اس کو متوجہ کریں۔ آپ کو کوئی یہاں پر کہتا ہے ہائے تو آپ کہیں السلام علیکم، لیکن آپ نے بھی اس کی سن کے کہا ہائے، کوئی مجھے کہتا ہے ہائے تو میرا دل چاہتا ہے کہوں وائے، تو ہمارا دین کہاں چلا گیا، مذہب کہاں چلا گیا، تم نے اپنے السلام علیکم کو بھی چھوڑ دیا، اس میں کیا جا رہا تھا؟ انگلش بولنا آتی، اردو نہیں آتی، السلام علیکم کے لیے تو کچھ نہیں چاہیے۔ یہ وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کچھ دے دعا تو تم اس سے بہتر اس کو ہدیہ دو۔ گفٹ پیک کر کے نہیں دے سکتے، کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، لیکن السلام علیکم تو کہہ سکتے۔ اگر کوئی تمہیں ہدیہ دیتا ہے، ایک ہدیہ ہے مومن کا دوسرے مومن کو، زیارت میں بھی آپ دیکھیے یہی جملہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زیارات جو ہم اہل بیت کی کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت یہی جملات ہوتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اور جب مومنین ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اس سلام کی جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ درود بھیجے گا
محمد و آل محمد و جل فرج،
اس کی کتنی اہمیت۔ زیارت پڑھنا انتہائی ثواب رکھتا ہے، خصوصاً اہم تاریخوں میں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہر اہم تاریخ میں آپ کو ملے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اسلامی کلچر ہے کہ ہم اپنے والدین کو بھی سلام کریں، اپنے مومنین بھائیوں کو بھی کریں۔ جب کوئی بڑا داخل ہو تو چھوٹے اس کو سلام کریں، اگر چھوٹا داخل ہو تو بڑوں کو سلام کریں، اگر برابر کے ہیں تو جو بھی اندر داخل ہوتا ہے محفل میں موجود لوگوں کو وہ سلام کرے اور پھر وہ اس کو جواب دے، اور جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے سلام کیا ہے تو اب اس مومن کی ریسپیکٹ اتنی ہے، اس کا احترام اتنا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔ بعض اوقات لوگ جواب نہیں دیتے جبکہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کا سلام سنے اور اس کو اتنی توجہ نہ دے کہ اس کو جواب دے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ناراضگی کے اظہار کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے کہ کوئی سلام کرے گا تو جواب نہیں دیں گے۔ ناراضگی کا اظہار آپ کسی اور طریقے سے کر لیں، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ نہیں دیا، اگر عمدن نے دیا، بعض وقت نہیں سنا، توجہ نہیں ہوئی، جواب نہیں دیا، گناہگار نہیں ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر توجہ رکھتے ہوئے جواب نہیں دیا تو گناہگار ہوں۔ یہ ایک عمل تھا جس کی طرف توجہ دلوانا چاہیے، کیونکہ ہمارے کلچر میں جو رائج ہو رہے ہیں، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہی، یہ جو ویسٹرن کلچر ہے یہ دماغوں کے اوپر اتنا رائج ہو گیا، جس نے اسلام کی چھوٹی چھوٹی عبادات کو، ہمارے رسم و رواج کو آہستہ آہستہ مسخ کر دیا۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو بچے پڑھتے ہیں، اسکولوں کے اندر جو کلچر ہے ایک دوسرے سے ملنے کا، اس میں بچے السلام علیکم کو کنزرویٹو چیز سمجھتے ہیں، بیکورڈ چیز سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو انصاف سے بتا رہی ہوں، وہاں پر بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی ایسی جگہ پر چلے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس جگہ پر رہ رہے ہیں۔ جو کلچر ہے اس کی ساری مصیبت دماغ سے، ساری مشکل دماغ سے۔ جو بچے آپ کی موویز دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے وہ میڈیا پہ جو چیز دیکھ رہے ہیں، جن گیدرنگز میں بیٹھ رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، وہ چاہے پاکستان میں کہیں رہتے ہوں یا دنیا کے کسی بھی گوشے و کنار میں کہیں رہتے ہوں، وہی طریقہ اپنانے لگتے ہیں۔ اور بہت سارے ہو سکتا ہے ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہوں اور وہ نمستے شروع کر دیں، اور ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ ہندو رہ رہے ہوں، عیسائی رہ رہے ہوں، السلام علیکم کرنا شروع کر دیں، ان کو پتہ بھی نہ ہو السلام علیکم کا کیا مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلچر کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، صحبت کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان سیکھتا ہے جس جگہ پہ رہتا ہے، جو چیز دیکھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایسی موویز، اس طرح کی چیزیں بچوں کو نہ دکھائیں جس سے بچے غلط چیزیں سیکھتے ہیں، کیونکہ جو بچہ دیکھ رہا ہے اسی کا اثر وہ لیتا ہے۔ اگر بچے نے سب کو السلام علیکم کرتے ہوئے سنا تو وہی کہے گا۔ جن خاندانوں میں گھر سے باہر جاتے وقت بھی السلام علیکم کہا جاتا ہے، ان کو عادت نہیں ہوتی بعض لوگوں کو یہ کہنے کی، ان کو عجیب لگتا ہے، وہ خدا حافظی کہتے ہیں، کیونکہ بچپن سے ان کی وہی عادت ڈیولپ ہوتی۔ بچپن سے اگر ہم نے بچوں کو سکھایا، الحمدللہ یہاں پر آپ کے پاس مدرسہ ہے، یہاں پر آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، تو یہ بچے سیکھیں گے۔ یہاں آپ اگر ایسی گیدرنگ رکھیں گے جہاں پر بچے آپ کے مسلمانوں شیعوں کے درمیان آ رہے ہیں، اور ان کو یہاں پر سکھانے کے ساتھ ساتھ عمل کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ کہنے سے زیادہ بچہ عمل سے سیکھتا ہے۔ باپ کتنا کہتا رہے کہ تم آہستہ بولا کرو، لیکن اگر باپ خود چیختا رہتا ہے بچہ چیخے گا۔ اگر باپ آہستہ بول رہا ہے، چاہے وہ ایک دفعہ بھی بچے سے نہ کہے تم آہستہ بولو، بچہ خود بخود آہستہ بولے گا، کیونکہ جو دیکھ رہا ہے وہ پک کر رہا ہے، جو سن رہا ہے، جس کے لیے مسلسل اس سے کہا جا رہا ہے، اتنا نہیں سیکھتا۔ یہ کلچر کا اور صحبت کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بہترین کلچر ڈیولپ کرنے کی توفیق دے۔ اور کل میں نے جو بات کہی تھی، پھر اہمیت کی خاطر دوبارہ تکرار کروں گی، اگر کوئی مومن ہے، کوئی مسلمان ہے، اور واقعاً کسی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ برائیاں ہی برائیاں ہیں، جیسے ایک مسئلہ پاکستان میں خواتین پوچھتی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ مثال سے اس لیے میں ان کا ذکر کرتی ہوں، جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے ہیں، میں تو چاہتی ہوں اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کروں، لیکن کیا کروں، گھر میں چار فیملیز ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، میرا دیور گانے بھی سنتا ہے، موویز بھی دیکھتا ہے، پردے کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، کمرے میں تو بچے کو بند نہیں کر سکتے، بچہ گھر سے باہر, گھر کے اندر جب باہر نکلتا ہے کمرے میں, کمرے سے باہر جائے گا ادھر ادھر, تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, اب انہیں پک کر رہا ہے. اگر یہ بھی کہیں کہ بھئی وہ سب لوگ غلط کر رہے تو گھر میں فتنہ و فساد ہو جاتا ہے, آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, کتنا بچے کو پکڑیں گے رشتہ داروں سے, کتنا بچائیں گے یا برائیوں سے بچائیں گے, یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے. اب کیا کریں, اب ایسے میں کیا یہ گھر چھوڑ دینا بہتر ہے یا یہیں پہ رہتے ہوئے فتنہ و فساد بچانا بہتر ہے کہ ہر روز لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں اور آپ کا بچہ بھی اینڈ میں نہ بچ سکے, وہ ماں کو بھی برا سمجھے اور باقیوں کو بھی برا سمجھے. ایسے سچویشن میں جہاں پر تربیت کرنا بچے کی محال ہو جاتا ہے, جہاں پر آپ کئی افکار کو بچے کے دماغ کے اوپر ڈال رہے ہیں, ماں کہہ رہی ہے نہیں کرو, چچا کہہ رہا اور ڈانس کرو اور گانا سنو اور فلاں جگہ پر چلو, باپ اس کو کچھ اور کروا رہا ہے, دس طرح کی باتیں, بچہ کتنا اس کا ڈبل مائنڈڈ کے بجائے پتہ نہیں کتنے سارے مائنڈ ہو جائیں گے, طرح طرح کے لوگ, طرح طرح کی باتیں. اب اس وقت میں اگر کوئی ایک گھر سے نکلتا ہے تاکہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے تو ایک اچھا قدم ہے, یہ قدم اچھا قدم. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم بچے کی نہیں تربیت کر سکتے, اس کلچر سے انسان کو باہر نکل جانا چاہیے, اس سوسائٹی سے باہر نکل جاتا, پہلے تو کوشش کرے اگر انسان کسی جگہ پر ہے اسی جگہ پر کچھ ایسے وسائل فراہم کریں, کچھ ایسا ماحول ایجاد کریں کہ اچھی تربیت کی جا سکے. درود بھیجے گا محمد والے محمد, صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. اسلام نے انسان کو آزادی کا درس دیا, اور جب بھی انسان ویسٹرن کلچر کو دیکھتا ہے یا کسی بھی کلچر کو تو وہ آزادی کا لفظ بہت سنتا ہے, یہ نعرہ ہے, سلوگنز ہیں فریڈم کے, فریڈم ہونی چاہیے, چینج ہونا چاہیے, بہت اچھے لگتے ہیں دونوں الفاظ, چینج کے بھی اور آزادی کے بھی. ہر انسان کا حق ہے, حق ہے اس لیے اچھا لگتا ہے, لیکن کیا ہو آزادی, کون سی آزادی, کیسی آزادی, آزادی کسے کہتے ہیں؟ کل ایک ٹیکسٹ میسج کے تین پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیے تھے رسول اللہ کی دعوت کے, جو نبی اکرم نے پوری دنیا میں دیے تھے. روح بھیجے گا, صلی علی محمد و محمد وجل فرج. اللہ کے نبی نے جو تین نکات بیان کیے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو, دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو, اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں بنائے گا. اسلام کا یہ نعرہ بہترین نعرہ, تو صرف سلوگن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل بھی کروانا چاہا, ائمہ اطہار علیہ السلام نے عمل کروانا چاہے, اچانک غلامی کو ختم نہیں کیا. ائمہ علیہ السلام کے دور میں غلام تھے, حضرت علی کے غلام تھے, قمبر حضرت علی کے غلام ہیں, اسی طریقے سے اور دوسرے غلام آپ کو واقعہ کربلا میں بھی نظر آتے ہیں. غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور یہ دکھایا ہے کہ غلام کیسے پالے جاتے, کس طرح سے ان کو اپنے ساتھ رکھا جاتا ہے, بہترین طریقے سے رکھتے تھے, یہاں تک کہ اگر کوئی اہل بیت کے گھر میں آ جاتا تھا, رسول اللہ کے پاس آ جاتا تھا تو وہ آزادی کو پسند نہیں کرتا تھا. زید بن حارثہ جو رسول اللہ کے غلام تھے, ایک مرتبہ ان کے باپ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو دوبارہ سے خرید لوں اور اس کو آزاد کروں. رسول اللہ نے کہا میں نے آزاد کر دیا, آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں, پیسے بھی نہیں چاہیے, خریدنے کی بھی ضرورت نہیں, آزاد ہے, جانا چاہے تو چلا جائے. زید نے باپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا اور کہا کہ میں اس غلامی کو, رسول کی صحبت کو ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ نبی کے پاس جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ مجھے میرے باپ کے پاس نہیں ملے گا, مجھے میرے خاندان میں نہیں ملے گا, مجھے میرے کلچر میں نہیں ملے گا, میری سوسائٹی میں نہیں ملے گا. اتنا اسلام نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو اچھا رکھا ہے. تو اچھا رکھنا, اچھی تربیت دینا, امام سید سجاد ہر سال صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. ایک امام کی پریکٹس یہ تھی, چوتھے امام کے کاموں میں سے کام یہ تھا کہ ہر سال ہزار غلام آزاد کیا کرتے تھے, ہر سال ہزار غلام. اور سال بھر میں ان کی تربیت کیا کرتے تھے، یعنی وہ ایک سال جو رکھتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کو دین کا کلچر سکھاتے تھے، دین سکھاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور جب وہ سیکھ جاتے تھے، قابل ہو جاتے تھے کہ وہ دلی طور پر اور ذہنی طور پر دوسری غلامیوں سے آزاد ہو جاتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ وہ دوسری جگہوں کے اوپر جا کر دوسروں کو دین بتائیں۔ ایسی غلامی آزادی سے بہتر ہوتی ہے جو اہل بیت کے در پر۔ آہستہ آہستہ اس غلامی اور کنیزی کے سلسلے کو ختم کیا گیا، لیکن اہل بیت نے اپنے غلام اور کنیزوں کو خدا کی غلامی سکھائی، اللہ کی غلامی سکھائی۔ یہ جو انسان ظلم معاشرے میں دیکھتا ہے کہ جسٹس نہیں ہے، انجسٹس ہے، لوگوں کے اوپر ستم ہو رہا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، مثلاً وہ لوگ جو طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں، بہت آزاد اور بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم روشن فکر ہیں، وہ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایک سوسائٹی میں، ایک کلچر میں کیوں ظلم ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ بھی سمجھیں اور ہم اس ظلم کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی گئی ہے وہ عدل ہے، انصاف کرو، ظلم نہ دوسرے پر کرو اور نہ ہی خود سہو، لا ضرارا ولا ضرارا فی الاسلام، نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی خود نقصان کا شکار بنو۔ بعض ادیان میں یہ تصور ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو یہ تقدس ہے کہ آپ دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دیں، بعض لوگ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی فضیلت کو اس طرح سے بیان کر، ہم تو اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک گالی دے تو ہم دوسری بھی سن لیں گے، کوئی ایک تھپڑ مارے تو ہم اس کے سامنے دوسرا گال بھی آگے کر دیں گے۔ بعض ادیان میں یہ ہے، اسلام نے یہ چیز پسند نہیں کی۔ سب سے پہلے ایک وہ گروہ ہے جو ظلم کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی؟ انسان یہ سوچے میں نے ظالم نہیں بننا، اگر کوئی واقعا اللہ کا بندہ ہے وہ فیصلہ کر لے اپنی زندگی کے میں کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا۔ جس کو ظلم سے نفرت ہے آج اس مجلس میں بیٹھ کر آپ عہد کریں کہ ہم کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، معمولی سا بھی۔ مولا علی کہتے ہیں کہ میں اتنا بھی ظلم نہیں برداشت کر سکتا کہ ایک چونٹی کے منہ سے جو کا نوالا کھینچ، اتنا بھی۔ مولا بتانا چاہ رہے چونٹی کیا ہے اور جو کا چھلکے کی کیا حیثیت ہے اس کے منہ میں، وہ علی اتنا بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ علی والوں کو ظلم سے نفرت ہونی چاہیے۔ ظلم کیوں کرتا ہے انسان؟ نفس کی برائیوں کی وجہ سے، نفس کے اندر برائی ہوتی ہے، خود پسندی، خود پرستی، سیلفش ہوتا ہے انسان تو ظلم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان خود غرض نہیں ہے، کوئی انسان خود پرست نہیں ہے، اپنے لیے حد سے زیادہ اہمیت کا قائل نہیں ہے، متواضع ہے، وہ ظالم نہیں بنے گا۔ سانسیں ظالم ہو جاتی ہوتا ہے، آپ سانسیں برا مان جاتی ہیں بعض اوقات، اور بہوئیں بھی ظالم ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ جو ہے ظلم کا کہ انسان ظالم کیوں ہوتا ہے، ایک سیلفش ہونا، دوسرا پاور ہونا۔ اگر کسی بہو کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے، پاور زیادہ ہوتی ہے، اس کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، وہ ڈومینیٹنگ ہوتی ہے، وہ ظالم ہو جاتی ہے۔ اگر ساس ڈومینیٹنگ ہوگی تو وہ ظالم ہو جائے گی، دوسری صفت بھی ساتھ میں۔ اس لیے انسان کو بہت محنت کرنی ہوگی کہ اگر اس کے مفادات ہیں، اس کے انٹرسٹ ہیں کچھ ظالم بننے میں، تو بھی ظالم نہ بنے۔ اس کے لیے اللہ نے پاور بھی دی، اختیارات بھی دیے، وہ کسی دوسرے کو استعمال کر سکتا ہے تو بھی استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے بنیادی سبق جو دیا ہے وہ یہ کہ کوئی کسی کو اپنا غلام نہیں بنائے گا۔ حضرت علی نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ حسن کبھی کسی کی غلامی نہ کرنا، کسی کے غلام نہ بننا، کیونکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا، صرف اللہ کے غلام ہونا چاہیے انسان کو، صرف اللہ کی غلامی کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، یہ ایک ظالم گروہ ہے جب معاشرے میں، سوسائٹی میں، کسی کلچر میں ظلم ہوتا ہے۔ دوسری چیز ان لوگوں کی بھی ہے جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، صرف قصور ظالم کا نہیں ہوتا، کبھی مظلوم کا بھی ہوتا، کبھی انسان اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتا اور اس کو حق تلفی برائی نہیں لگتی، اس کو یہ بات بری نہیں لگتی کہ اس کا حق ضائع ہو، اور اس کے لیے کبھی وہ اعتراض نہیں کرتا، آواز نہیں اٹھاتا، کبھی اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کہتا ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا، میرا حق ضائع ہو گیا تو ہو گیا۔ اگر انسان یہ کام کرے، اسلام نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا، پسند تھپڑ لگائے تو لگا دے، غیرت کی کمی ہو جاتی انسان کے اندر سے، اس کی خودی ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی، اس کے رائٹس اس کو نہیں مل رہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ ہمارا حق مل رہا ہے یا نہیں۔ یہ بھی غلط چیز ہے۔ بچوں کو کبھی بھی ایسا مت بنائیں کہ بچہ اپنا حق ہی نہ جانتا ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا حق ہے۔ احترام اس کا حق ہے، جو چیز اس کی ضرورت ہے وہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی ادارے میں وہ جاتا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، کہیں پر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو ایز اے اسٹوڈنٹ اس کے کیا حقوق ہیں۔ پوری دنیا میں یہ حق کے نعرے، حقوق کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، اور اگر کوئی انسان حق سے تجاوز کرے، اپنے حق سے زیادہ مانگے، وہ لالچی کہلاتا ہے۔ حق نہ مانگے تو بھی برائی ہے، پھر اس کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔ اچھا کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ایک تو انسان کی سستی اور غفلت کی وجہ سے، یہ جس کو علم ہی نہیں ہے، غافل ہے اور سست ہے، لیزی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، کونے میں بیٹھا رہے گا، اس کو کوئی فکر نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جو کاہلی اور سستی ہے وہ انسان کی موت لے کر آتی، ہر لحاظ، سوسائٹی میں بھی لے کر آتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی تباہی۔ اسی لیے سستی اور کاہلی کے خلاف اسلام نے بہت کچھ کہا، انسان کو سست اور کاہل نہیں ہونا چاہیے۔ سستی اور کاہلی انسان کو ختم کر دیتی ہے، اور دوسری چیز بھی کہ انسان اپنے حق سے دستبردار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو، اور ظلم کرنے کے بعد مظلوم اس ظلم کے اوپر خاموش رہتا ہے، تو وہ ظالم کے ساتھ محشور ہوگا۔ مظلوم کو چاہیے کہ آواز اٹھائے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا، امام عالی مقام کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے حق کو ضائع کیا گیا، کیا امام حسین علیہ السلام خاموش رہے؟ امام عالی مقام نے آواز اٹھائی، بلکہ امام نے جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی آواز اٹھانے کے لیے کہا، اور رسول اللہ کی حدیث سنائی، درود بھیجے گا محمد اللہ علیہ وسلم، امام نے یہ رسول کی حدیث لوگوں کے درمیان بیان کی کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں ظالم ظلم کر رہا ہوں، کمزور کے حق کو ضائع کر رہا ہوں، اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، کیونکہ جب مظلوم کے پاس پاور نہیں ہوتی، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا حق ضائع ہو رہا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مظلوم کمزور ہوتا ہے اور آواز نہیں اٹھا سکتا، اپنے حق کا دفاع نہیں کر سکتا، اور لوگ جو دیکھنے والے ہیں، عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہو اور وہ خاموش رہے، کوئی حاکم دین کو تبدیل کر رہا ہو، حلال کو حرام کر رہا ہو، دین میں بدعتیں ایجاد کر رہا ہو، دین میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا دین کے ساتھ ظلم، ظلم صرف چھوٹی سطح کا نہیں ہے، ظلم بڑی سطح کا بھی۔ حکومت، امام کا حق ہے، امام کا حق ضائع کیا جائے اور کسی یزید جیسے شخص کو حکومت کے لیے بٹھا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ روز محشر ان لوگوں کو جو اس ظلم کے اوپر خاموش ہیں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کے ساتھ محشور کرے گا۔ جو لوگ زیارت عاشورہ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ترجمہ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ آخر کے جملات میں ہم اور آپ ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر صرف اتنا کام کیا تھا کہ گھوڑوں کی زینے کسی تھی، گھوڑوں کی جو سیٹس ہوتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، اس میں اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے، یا نیزے تیز کیے ہیں کوفہ میں بیٹھ کر، تلواریں بنائی ہیں اور انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، سب لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہم حسین کے خلاف آواز اٹھانے میں، جنگ لڑنے میں کوئی مدد نہیں کریں گے، ہم وہ تلواریں نہیں بنائیں گے، ہم نیزے نہیں بنائیں گے، ہم اپنے گھوڑے نہیں دیں گے، ہم نیزے نہیں کسیں گے، اگر غلط کام کے لیے اتنا تعاون ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں پر بھی لعنت بھیجو. لشکر آدھا میں یزید کی فوج میں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، پیچھے رو رہا ہے اور وہ آواز نہیں اٹھا رہا کہ حسین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یزید کے لشکر سے باہر بھاگ کر نہیں گیا کہ چلو میں بھاگ جاتا ہوں چاہے میں مر جاؤں، ساتھ کھڑا رہا تاکہ میری جان بچ جائے. اس کے اوپر بھی لعنت بھیجی گئی کیونکہ اس نے اجتماع کو زیادہ کیا، لشکر کو 30,000 بنانے میں مدد دیے. ایک 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 آدمی قطرہ قطرہ دریا ہوتا، یہ بات یاد رکھیں کیونکہ یہ مقولہ بہت معروف ہے اور اس کی حقیقت کہ اپنا اپنا حصہ اگر انسان تھوڑا تھوڑا سا بھی، کبھی نہ سوچے کہ ہم تو ایک شخص ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے. مثلا مجلس میں آ رہے ہیں، ابھی سنگاپور کی مجالس میں گنتی کے 70-80 افراد ہیں، اگر کوئی ایک فرد یہ سوچے آج میں نہیں جاتا ایک سے کیا ہوتا ہے، تو ایک ایک کر کے ہر شخص یہ سوچے وہ مجلس میں لوگ نہیں ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچے میں چلا جاتا ہوں تو ایک ایک کر کے آپ کے ہاں مجمع میں اضافہ ہوگا. اچھا یہ جو آپ لوگ نیچے اتر کے جاتے ہیں، تو پہلے دن تو دیکھ کر مجھے بہت میں شاکڈ ہو گئی تھی یہاں کا منظر دیکھ کر، لیکن جو آپ لوگ نیچے اتر کے جاتے ہیں یہ بھی ایک تبلیغ ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا شیعت کیا ہوتی ہے، آخر لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہوں گے یہ کالے کپڑے پہن کر اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہو سکتا ہے جا کر سرچ کرتے ہو، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہو، کسی سے سوال کرتے ہو کہ مسلمز کے درمیان یہ کالے کپڑے پہننے والے لوگ کون ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اتنی معلومات نہ ہو، البتہ شیعت کے بارے میں اتنا تو سب لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر 10 دن اجتماعات ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا بھی ہوگا جو اتنا بے خبر ہوگا، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا. آپ کا اجتماع دیکھ کر آپ کی یونٹی، اتحاد، آپ کی عزاداری کا کلچر ان کو نظر آ رہا ہے. یہ ایک طریقہ ہے، یہاں سے اتر کر جانا یہ آپ کا ایک عمل ہے، یہاں تک آنا یہ عمل ہے. اسی لیے تو جلوسوں کے لیے کہا گیا کہ جلوس برپا کرو، اور وہ جو جلوس نکلتا ہے پورا میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہوتا ہے، پوری دنیا میں سارے چینل سے آپ کو یوم عاشور صرف جلوس نظر آتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسے جلوس نکلا، پاکستان کے اتنے شہروں میں فلا فلا پر جلوس نکالے گئے، کربلا کا منظر دکھایا جاتا ہے آپ کو، ایران کا دکھایا جاتا ہے. تو اس سے شیعت کو فروغ ملتا ہے، شیعہ کلچر نظر آ رہا ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے. اور دشمن بھی جانتے ہیں اس عزاداری کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو مکمل طور پر تو کیا اسے کم بھی نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کوشش ہوتی ہے کہیں بوم بلاسٹ ہو جائے، کہیں پر کوئی فتنہ فساد مچا دیا جائے، ہر سال پاکستان میں 2-3 ایسی افواہیں ضرور ہوتی ہیں جس سے کمزور عقیدے کے شیعہ ڈر جاتے ہیں. اس سال یوم عاشور سبیلوں میں پانی میں اور شربت میں زہر ملا دیا جائے گا. اب یہ خبر ایسی ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یا سبیلوں پہ اس سال کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہوگی، فلاں جگہ پر جو ہے وہ دھماکہ ہوگا، اس سال تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے. پہلے سے افواہیں چھوڑ دی جاتی ہیں تاکہ مسلمان اور شیعہ ڈر جائیں. لیکن اگر آپ کا پہلے سے بلیو امام حسین پر مضبوط ہے، عقیدہ پکا ہے، تو پھر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ان باتوں سے ڈر کر گھر میں نہیں بیٹھتا. شاید آپ کو پتا ہو، اور اگر پتا ہے تو بھی تکرار کر رہی ہوں، نہیں پتا تو لوگوں کے لیے کہ جن کو واقعا نہیں معلوم، جب یوم عاشورہ کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تھا چند سال پہلے، اس کے بعد یہ خبر مشہور تھی کہ چہلم پہ بھی کچھ نہ کچھ ہونا ہے، اور اس سال چہلم پہ ڈبل تعداد تھی، دگنی تعداد. یعنی اگر ایک سڑک پہلے کھلی ہوتی تھی تو ڈبل روڈ کو چہلم کے لیے، اربعین کے لیے کھولا گیا، اور اتنا جذبہ بیدار ہوا تھا اہل بیت کے چاہنے والوں میں، شیعوں میں، کہ وہ لوگ کفن اوڑھ کر آئے تھے چہلوں میں. اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں، مثلا میں خود اربعین کے جلوس میں نہیں جاتی تھی، لیکن اتنی تبلیغ ہم لوگوں نے کی، پڑھنے والوں نے، مردوں نے، خواتین نے، کہ یہ سال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تعداد کم ہو. اور الحمدللہ ڈبل تھے مومنین، ڈبل تھی تعداد، اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ کفن پہن کر کراچی میں چہلم کے جلوس میں لوگ موجود تھے. بھیجے گا
محمد و آل محمد و چل پر جو
کہ ظلم کے بعد یہ بھی نتائج ہوتے ہیں، کہ اگر ماریں گے, شہید کریں گے, قتل کریں گے, اس کے بعد جذبہ بڑھے گا. یہ نہ سوچے کہ ہر زیادتی کے بعد انسان ختم ہو جاتا. آواز اٹھانا جلوس یا عزاداری, صدا اٹھانا یزید کے خلاف, آواز اٹھانا اس والے یزید کے خلاف بھی اور دور حاضر کے یزیدیوں کے خلاف. ہم آتے ہیں ہر ظالم کی مخالفت کرتے, مظلوم کی حمایت کرتے. یہ کربلا کا درس, ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں رہو. عزاداران امام, اللہ تعالی ہمیں ایسی آزادی نصیب کرے, ایسی آزادی جس سے ہم ہر قید و بند سے آزاد ہو جائیں, ہم حسینی بن جائیں, ہم اللہ کے بندے بن جائیں. آج 7 محرم ہے, 7 محرم کی تاریخ کربلا کے ایک جوان سے منسوب ہے. وہ جوان جو شہزادہ قاسم کہلاتا ہے, حضرت قاسم کے حوالے سے بھی مجھے چند نکات بیان کرنے ہیں, کیونکہ کچھ رسومات عزاداری میں یہاں پہ تو شاید کلچر کے حساب سے نہ ہوں, لیکن پاکستان میں کلچر کے اعتبار سے بہت زیادہ آ گئیں. کیونکہ شہزادہ قاسم کی شہادت کے حوالے سے ہم وہاں پر مہندی بھی دیکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کا تعلق کربلا سے نہیں ہے. تاریخ کی مستند کتابیں جا کر پڑھیں, شیخ عباس قمی کی کتاب پڑھیے جس کا نام احسن المقال ہے, نفس المحموم ہے, اسی طریقے سے اور دوسری کتابیں. بہت ساری خواتین جب میں یہ مجلس پڑھتی ہوں 7 محرم کی, تو مجھ سے آ کر یہ کہتی ہیں آپ نے یہ پڑھا, بہت سے لوگ تو ایسے پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں کتاب سے مجلس دیکھ کر پڑھتی ہوں, جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے مستند کتابوں سے, وہ بھی ذاکرین کی مجالس سے نہیں. جو نہیں چیز ہوتی اس کو بیان نہیں کرتی, جو ہوتی ہے اس کو بیان کرتی. تاریخ کربلا میں مہندی کا تصور نہیں. وہ بی بی جس سے نکاح کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بی بی پہلے سے منکوہا ہے. جناب فاطمہ کبرا امام حسن کے بڑے بیٹے حسن مسنہ کی زوجہ کربلا میں موجود تھی. جتنی مستند کتابیں ہیں تاریخ کربلا کی, ان سب میں یہی لکھا ہوا کہ جناب فاطمہ کبرا حسن مسنہ کی زوجہ تھی. حسن مسنہ امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے, 22 سال عمر تھی, وہ بھی جنگ میں شریک تھے. 6 بیٹے امام حسن کے جنگ میں کربلا کے شریک ہوئے تھے, جن میں سے 5 شہید ہو گئے تھے. حسن مسنہ جو سب سے بڑے تھے انتہائی زخمی ہو گئے تھے, اور یزید افواج یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ شخص بھی اس دنیا سے جا چکا ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے امام حسن کی اس نشانی کو, جن کے ذریعے سے امام حسن کی ساری نسل آگے بڑھی ہے, وہاں زخمیوں میں سے اٹھایا اور ان کو کوفہ لے گئے, اور اس کے بعد وہ مدینہ واپس پہنچتے. اس کے علاوہ احمد نام کر کے, عبداللہ اکبر نام کر کے, عبداللہ اصغر نام کر کے اور قاسم نام کر کے 4 بیٹے ان کے کربلا کی جنگ میں موجود تھے. عبداللہ اصغر امام حسین علیہ السلام سے پہلے شہید ہونے والے آخری شہید. تو نہ نکاح کا تذکرہ, نہ شادی کا تذکرہ, نہ ہی مہندی کا تذکرہ. تصور کریں قیامت کی راتیں ہیں, پانی ہے نہیں. ان سے بڑے حضرت قاسم 13 سال کے ہیں, بڑے جوان بچے موجود ہیں, لڑکے موجود ہیں, ان کا نکاح نہیں ہوا. کوئی ایسی وصیت امام حسن کی نظر نہیں آتی تاریخ میں جس کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستند چیزیں پڑھنے کی توفیق دے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا چلتی آ رہی ہے شادی کا ذکر, اب اگر نہیں کریں گے ذکر تو گریا کیسے ہوگا, یہ اس سے بڑا ظلم کہ اگر وہ چیز جو غلط چلتی آ رہی ہے. دیکھیں اب اتنے دنوں میں میں مسلسل اس چیز کو, نقطے کو بیان کر رہی ہوں کہ ہمیشہ غلط کا عام ہونا رواج رکھتا تھا. حضرت ابراہیم کے دور میں بت ہی بت تھے, سب ان کو پاگل کہتے تھے نعوذ باللہ, کہ ابراہیم کو کیا ہو گیا جو بتوں کو توڑ رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز لے کر آ, سب بت کی پرستش کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم بت توڑ. عزاداری میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو سب کر رہے ہوں, عباس کی حقیقت نہیں ہے. اب ہم بھی اسی لیے کرتے رہے کیونکہ سب جگہ ہو رہا ہے. اچھا جب انسان کسی چیز, غلط چیز کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, تو مجھے تو یقین ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اثر نہ ہو. اب میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاؤں, جیسے امام بارگاہ میں کراچی میں میں مجالس پڑھتی ہوں, وہاں پر رات کو مردانہ مجلس ہوتی ہے جیسے یہاں ہوتی ہے. جب میں نے مجلس میں پہلی دفعہ ذکر کیا اسی دن سے، پہلے دن سے، یعنی مجھے الحمدللہ اتنا اچھا اس کا رسپانس ملا. ایک خاتون نے کہا میں مہندی لے کر آئی ہوں، اب کیا کروں، مجھے تو پتہ نہیں تھا. میں نے کہا آپ یہاں رکھ دیں، ایک کونے میں اس نے رکھ دی، اسے نکالی نہیں. اس کے بعد سے 5 سال گزر گئے، کوئی ایک مہندی کا پیالہ کوئی خاتون نہیں لے کر آئے. وہیں پر رات کو مردوں میں مجلس ہوتی ہے، پوری مہندی ایسے نکلتی ہے جیسے شادیوں میں مہندیاں نکلتی ہیں. اسی جگہ پر جب ہم آواز اٹھاتے ہیں، کسی غلط کو غلط کہتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے. سارا مسئلہ ہے کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے. نہیں اٹھا رہے تو غلط چیز رائج رہے گی، اور ہم کہیں کہ ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہوتی چلی آئی، اب کیا کریں. ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں، کیا کریں بھی، ہوتا ہی ہے، نہیں کریں گے تو سب ہمیں گالیاں دیں گے. اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی، باقی کی قید چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں. یہ قید و بند ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. صحیح کر رہے ہیں تو لوگوں کی پرواہ نہیں کر رہے. مہندی نہیں تھی، اب اس مہندی کے ساتھ اور 10 چیزیں لگا دی گئیں کہ اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو، منتیں جوڑ دی گئیں، اب اس کو مہندی لگا دی. مہندیاں لگ رہی ہیں 7 محرم کو. جب یہاں پر بات ہوئی تو ہم نے کہا بہت ساری چیزوں سے آپ لوگ آزاد ہیں، خدا کا شکر ہے کہ آزاد ہیں، اور اللہ آپ کو آزاد رکھے ان سب چیزوں سے کہ جو چیز ابھی آپ کے ساتھ لگی نہیں ہے، جو مصیبتیں یہاں پر نہیں آئی ہیں ان کو مت لائیے گا. کہ جو چیزیں آپ کی آزاداری میں یہاں پر ابھی آپ اس میں نہیں پھنسے ہیں، اس کو ایجاد مت کیجئے گا. پاکستان سے یہاں مت لے کر آئیے گا، ہندوستان سے یہاں مت لے کر آئیے گا. کچھ چیزیں ہیں جس سے آپ بچے ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ آپ یہاں پر. حضرت قاسم کے مصائب کم ہیں، 13 سال کا بچہ، یتیم بچہ، باپ 2 سال کے تھے، اس دنیا سے چلا گیا. لیکن کتنا امام حسین نے ان بچوں کو پیار سے اور محبت سے پالا تھا کہ کبھی ان کو اپنی یتیمی کا احساس بھی نہیں ہوا. اور امام علی مقام نہیں چاہتے کہ امام حسین، یہ گوارا نہیں کرتے حسن کی نشانی مقتل میں جائے. جب اجازت لینے آئے ہیں تو امام نے اجازت نہیں دی، واپس پلٹا دیا. دوبارہ اجازت لینے آئے تو ہاتھ پیر جوڑے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، امام کے پیروں میں گر گئے کہ چچا جان اجازت دے دی. امام نے اس وقت آزمانے کے لیے ایک جملہ کہا تھا، شب عاشور سے ہی پوچھ رہے تھے کہ مولا میرا نام دفتر شہداء میں ہوگا. امام نے جو جملہ کہا تھا بہت خوبصورت جملہ تھا کہ قاسم تمہیں موت کیسی لگتی، مولا آزما رہے. قاسم نے جو جواب دیا وہ اس سے زیادہ خوبصورت، چچا اہلا من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں، جس کو موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہو اس کے لیے شہادت کا مرتبہ کتنا بلند ہو. یہ جوان اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ کربلا تک پہنچ گئے تھے، یہ جوان اس لیے شہید ہوئے تھے کہ جذبہ شہادت لے کر آئے تھے. ورنہ امام حسین نے تو شب عاشور ہی چراغ گل کر دیا تھا، اور مولا نے کہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی اٹھ کر نہیں گیا تھا. اگر یہ جذبہ شہادت نہ ہوتا تو خدا کی قسم ان کے نام دفتر شہداء میں نہ. ہر جوان لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار تھا. اور تاریخ کہتی کہ امام حسین نے حضرت قاسم کو سجا کر میدان جنگ میں بھیجا تھا، تحت الحنق امامے کی ان کے شانے پر پڑی ہوئی تھی، اور ایک دستور تھا، ایک ثقافتی کام ہوتا تھا عربوں کے درمیان، ان کے کلچر میں رائج تھا کہ جب کسی جنگ میں کوئی یتیم بچہ جاتا تھا تو اس کے کرتے کو پھاڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ نابالغ بچے تھے، 13 سال کے بچے تھے اور یتیم تھے. کرتے کو پھاڑا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بچہ یتیم. اور حمید بن مسلم راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چاند مقتل میں نمودار ہوا ہے، جو یزید کی افواج میں، حمید بن مسلم، اور اس بچے کا چہرہ دمکتا ہوا ہے. خدا کی قسم وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے، اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. قاسم میدان جنگ میں آئے، غدران امام ایسی جنگ لڑی کہ ثابت کر دیا کہ علی کے پوتے ہیں. اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جب قاسم کا آخری وقت آ گیا, لڑتے لڑتے تھک گئے, تو جناب قاسم گھوڑے سے زین فرس سے زمین پر آتے ہوئے اپنے چچا کو سلام کرتے اور مدد کے لیے پکارتے, السلام علیکم یا اما, اے چچا آپ پر میرا سلام ہو, علیکم منی السلام, چچا آپ پر میرا آخری سلام ہو. ایک مرتبہ قاسم نے مدد کے لیے پکارا, یا اما ادرکنی, اے چچا میری مدد کے لیے آئی ہے. عزاداروں, جب کبھی کوئی مشکل میں ہوتا ہے اپنے عزیز کو پکارتا ہے. بڑی بڑی عورتیں جب تکلیف میں ہوتی ہیں اپنی ماں کو یاد کرتی ہیں. امام حسین کو پکارا, یا اما ادرکنی. روایت کہتی ہے کہ امام علی مقام قاسم کی صدا پر ایسے دوڑے جیسے شیر شکار پر لپکتا ہے. وہ شخص جس نے ارادہ کیا تھا قاسم کو شہید کرے گا, امام نے اس کے بازو کو قطع کر دیا. یہ منظر دیکھنا تھا کہ فوج ملائین کے دائیں دستے بائیں جانب آئے, بائیں دستے دائیں جانب ہو گئے, یہاں تک کہ اس قاتل کی لاش بھی پامال ہوئی, قاسم کا لاشا بھی پامال ہوا. عزادار اور روایت کہتی ہے حضرت قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہوا, باقی سارے شہید کربلا میں بعد شہادت پامال ہوئے, قاسم اپنی زندگی میں پامال ہو گئے. ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی, امام حسین گریا کرتے ہوئے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بھتیجے کے جنازے پر بیٹھ کر امام نے ایک جملہ کہا جو بہت فکر افروز ہے, ہماری دماغوں کو جگانے والا. امام نے کہا, اے بیٹا قاسم, آج تم پر یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ تمہارے چچا کے دشمن زیادہ ہے دوست کم ہے, تمہارا چچا تنہا رہ گیا. زدارو آپ لوگ سنتے رہتے, حضرت قاسم کا جوڑ و بند جدا ہو گیا تھا لاشے کی پامالی کے بعد. وہ بچہ جس کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے پیر رکاب تک نہیں آتے تھے, جب مولا نے جنازے کو اٹھایا سر کو اپنے سینے سے لگایا تو اس بچے کا جنازہ اتنا لمبا ہو چکا تھا جس کا پیر زمین پر کھینچتا رہا. امام اس حالت میں قاسم کے جنازے کو خیمے تک لائے. عزاداروں پرسا دیجئے, امام حسن کی بیوہ کو جس نے اپنی پانچ قربانیاں کربلا میں پیش کی, اس بیوی کو جس کا شوہر 10 سال پہلے زہر سے مسموم ہوا تھا, انصاف نہ ہوگا اگر ہم اس آخری شہید کا امام حسین کی میت پر ذکر نہ کریں جو شہزاد قاسم کا چھوٹا بھائی 11 سالہ بچہ عبداللہ اصغر ہے, جس کو بی بی زینب نے روکا جب خیمے سے باہر نکلا امام کس حالت کو دیکھ کر کہ چچا زمین پر گرے ہوئے ہیں آخری سانسیں لے رہے ہیں. کہا, پی اممہ, میں اپنے چچا کی مدد کے لیے جاؤں گا. امام نے جیسے ہی دیکھا عبداللہ اصغر خیمے سے باہر آ رہے, بی بی زینب کو صدا دے کر کہا, زینب بچے کو روک لو. روایت کہتی ہے عبداللہ نے اپنا دامن چھڑایا, بھاگتے ہوئے چچا کے سینے پر آ کر لیٹ کر گریا شروع کیا, یا اممہ. روایت کہتی ادھر لشکر ملائین میں ہلچل مچ گئی, اس بچے کے اوپر حملہ کرو, خدا لعنت کرے ہرملا پر کہ ہرملا عبداللہ اصغر کا بھی قاتل ہے. ایک بار ہوئی بچے نے اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ کو بڑھایا تھا, پہلا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا, بچے نے دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھتے حفاظت کرنا چاہیے. ہرملا نے تیر چلایا, ہاتھ پیشانی میں پیوست ہو گیا, میرے مولا کی يعلم الذين ظلموا اياما قلبا ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے خداوند ہم سب کے گناہ نے کبیروں صغیروں کو اس پر شدا کے تصدق میں بخش دے بار الہ جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا کر دے پروردگار جو بیمار ہیں خصوصاً ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہماری جسمانی اور روحانی امراض کو شفا یابی عطا فرما پروردگارہ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما جب مولا تشریف لائیں اس وقت اور آج بھی ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین